اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے 11ویں حصے علوم و مسائل کے 4th باب کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے توجیہات. ان ابی ہریرہ انہ دخل السوق فقال اراکم ہاہنا ومیرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فی المسجد ندھبو وانصرفو وقالو ما واینا شیئا یقسم رأینا قوما یقرؤون القرآن قال فذالک میرات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ رزین. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں تم کو یہاں دیکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ سن کر لوگ ادھر چلے اور پھر لوٹ آئے اور کہنے لگے ہم نے تو کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, صرف ایک قوم کو دیکھا کہ قرآن کے پڑھنے میں لگ رہے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اکثر بزرگوں کی تقریر و تحریر میں بعض مضامین خلاف ظاہر پائے جاتے ہیں جن کی توجیہ و مراد سننے کے بعد بالکل صحیح و مطابق واقعہ کے ثابت ہوتے ہیں. کبھی ان کا سبب غلبہ حال ہوتا ہے, کبھی قصداً اخفاء عوام سے, کبھی تشویش و ترغیب طالب کی کہ ابہام سے شوق تعین ہوتا ہے, اور بعض شوق جو تعین ہوتی ہے وہ اوقا فی النفس ہوتی ہے. اس حدیث میں اس عادت کا اثبات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت تشویش کے لیے اولاً ابہاماً فرمایا جس سے ابہام معنی غیر مقصود کا ہوا, حتیٰ کہ واپسی کے بعد لوگوں نے تکذیب بھی کی مگر بعد تفسیر معلوم ہوا کہ کلام صادق ہے یعنی سچا ہے. پھر عبارت موہومہ دیکھ کر کسی صاحب کمال یا صاحب حال پر جرا قدح نہ کرے کہ مسمر حرمان یعنی باعث محرومی ہے. اس طرح ایک حدیث بخاری و ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر اس کی نسبت فرمایا کہ یہ انسان ہے, اور ایک خط اس کے قریب کھینچ کر فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے, اور ایک خط اس سے دور کھینچ کر فرمایا کہ یہ انسان کی آرزو اور امنگ ہے, بس انسان اسی حالت میں رہتا ہے کہ آرزو پوری کروں, دفتن یہ پاس والی چیز یعنی موت آ پہنچتی ہے. بہت سے بزرگوں کے کلام میں خصوص نظم میں ذات و صفات حق پر کہیں دریا کا اطلاق آیا ہے, کہیں آفتاب و مہتاب کا, اور توجیہ اس کی یہ ہے کہ مقصود تمثیل و تشبیہ ہے نہ اتحاد, اور تشبیہ میں کچھ محظور ممانعت نہیں. کمشکات فیہا مصباحن, مثلا مثل قندیل کے کہ اس میں چراغ ہو, خود قرآن مجید میں ہے. غایت ما فی الباب, اس باب میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی کلمہ دال علت تشبیہ یعنی تشبیہ پر دلالت کرنے والا کلام میں مذکور نہیں, لیکن حذف کر دینا اس کا کلام فصحن میں بکثرت پایا جاتا ہے. سو یہ حدیث اس حذف کی تائید و تقویت میں صریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کی طرف اشارہ فرما کر ان کو انسان, اجل یعنی موت, اور عمل یعنی آرزو بتلا دیا. کل انسان یعنی مثل انسان, کل اجل مثل موت, اور کل عمل مثل آرزو نہیں فرمایا, حالانکہ مقصود یہی ہے. پس صحت اطلاق یقیناً ثابت ہوئی. نیز بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی میں بالفاظ بخاری و مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا نبوی میں منقول ہے کہ اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے پاک کر دے پانی اور برف اور اولے سے. اس حدیث سے بھی اس تمثیل کا جواز ثابت ہوتا ہے, کیونکہ ما و سلج و برد یعنی پانی اور اولا سے مقصود صفت رحمت ہے, لجام و تطہیر پاک کرنے میں شامل ہونے کی وجہ سے, اور چونکہ ذات اور صفات میں تغائر غیریت نہیں, جب صفات کی تمثیل کا جواز ثابت ہو گیا تو ذات کی تمثیل کا جواز بھی ثابت ہو گیا. اکثر صوفیہ کرام کے کلام میں بعض آیتوں کے خلاف ظاہراً معانی پر محمول ہونا پایا جاتا ہے. ایسے مواقع پر ناظرین کو دو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ تو یوں اعتقاد کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر یہی ہے اور علماء ظاہر نے جو تفسیر کی ہے وہ غلط ہے, حالانکہ یہ اعتقاد بالکل باطل اور شاعر زنادقہ یعنی زندیقیوں کا ہے, اور اس سے تمام شریعت ناقابل اعتبار اور منہدم ہوئی جاتی ہے. اور بعض لوگ ان حضرات آیات پر طعن کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی اور تفسیر بررائے کرتے ہیں، اس لیے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تو وہی ہے جو علماء مفسرین نے لکھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مضموم مدلول و مقصود بالقرآن ہے، اس کے مشابہ کوئی دوسرا مضمون ہوتا ہے، تو مدلول قرآنی سے ذہن اس مشابہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جیسا زید اور عمر میں مناسبت ہو اور زید کا حال بیان کرتے ہوں اور عمر یاد آ جائے، اور اس انتقال ذہنی کی وجہ سے اس مدلول قرآنی پر اس مضمون مشابہ کو قیاس کر کے اس کے لیے بھی وہی حکم جو مدلول قرآنی کے متعلق ہے ثابت کرنے لگتے ہیں۔ تو مقصود ان کا اس نص میں اس مضمون کا داخل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ محض قیاس و تمثیل کا قصد ہوتا ہے۔ مثلا اسی آیت طہر بیتی کی تفسیر ہے کہ تطہیر کعبہ ہے، ذہن منتقل ہوا کہ انسان میں بھی ایک چیز مشابہ کعبہ کے ہے اور وہ قلب ہے، کیونکہ جس طرح کعبہ پر انوار الہی نازل ہوتے ہیں تو قلب پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ اس سے یہ قیاس کیا گیا کہ جس طرح تطہیر کعبہ ضروری ہے کیونکہ وہ مورو تجلیات ہے، اسی طرح چونکہ قلب بھی مورو تجلیات ہے اس کی تطہیر یعنی پاکیزگی بھی ضروری ہے، اور ورود تجلیات علت مشترکہ ہے، اس کو علم اعتبار کہتے ہیں، جس کی اجازت فاعتبروا یا اول الابصار میں موجود ہے، اور جمیع فقہا اور مجتہدین احکام میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پس اگر اس معنی مقیس کو کوئی شخص مجازن مدلول نقص کہہ دے، بائیں معنی کے قیاس مظہر ہے نہ مثبت، تو اس میں کوئی بات قابل مواخذہ نہیں۔ امر محقق اس باب میں یہ ہے، امام غزالی نے بعض تصانیف میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اور بعض جو ان توجیحات کی تصریح کے لیے یہ تکلف کیا ہے کہ ہر آیت کا ایک ظہر اور ایک بطن ہوتا ہے، پس علماء ظاہر نے جو کہا ہے وہ ظہر ہے اور صوفیہ نے جو فرمایا ہے وہ بطن ہے۔ یہ تکلف نہایت بعید ہے، کیونکہ ظہر اور بطن دونوں کا اس آیت کے وجوہ محتملہ سے تو ہونا ضرور ہے، اور ایسے نکات و اعتبارات یقیناً آیات میں محتمل نہیں ہوتے، جیسا کہ ماہرین قواعد شرعیہ و عربیہ پر مخفی نہیں، اس لیے ان کو بطن قرآن کہنا نہایت امر مستنکر ہے، بلکہ بطن سے مراد وہ معانی دقیقہ و مستنبطات غامزہ ہیں جن کو حضرات مجتہدین سمجھتے ہیں، جس کی تفصیل اہل اصول نے وجوہ ولالات میں لکھی ہے، اور ان بتون میں مختلف مراتب مختلف ہیں، بعض وہ ہیں جن کو علماء راسخین و مجتہدین سمجھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کو صرف حضرات انبیاء علیہ السلام سمجھتے ہیں، وہاکذا فوق کل ذی علم علیم۔ پہلی فصل باطن شیخ۔ حدیث شریف میں ہے، المرء مع من احب، انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہے، بقول شاعر، گفت جانم از محبہ دور نیست، ایک بیروں آمدن دستور نیست۔ وزیر نے جواب دیا کہ گو میرا جسم بظاہر بعید ہے مگر میری جان اہل محبت سے دور نہیں، یعنی جان اور باطن کے اعتبار سے میں تم سے قریب ہوں لیکن باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر پیر سے محبت کامل ہو تو ظاہری دوری معنی فیض نہیں، حدیث اس کی موید ہے، یہی محبت معیت روحانی ہے، مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو تعلیم کی حاجت نہ ہی ہو، صرف تقویت نسبت میں مشغول ہو، ورنہ بغیر قرب جسمانی کام نہیں چلتا، البتہ ثواب اور برکت ضرور ہے۔ اس مضمون کو بعض صوفیہ ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ باطن پیر ہر جگہ ہے، جس کے معنی سمجھنے میں عوام الناس غلطی کرتے ہیں کہ پیر نعوذ باللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، سو یہ یقیناً غلط اور خلاف واقعہ ہے، گو بطور خرق عادت و کرامت کے گاہ ایسے بھی واقعہ ہوا ہے، مگر یہ امر غیر مستمر ہے اور غیر ضروری ہے کہ جب پیر کی شکل نظر آئے تو وہ سچ مچ پیر ہی ہو، بعض اوقات کوئی فرشتہ وغیرہ اس شکل میں نظر آ جاتا ہے، بلکہ معنی اس جملے کے یہ ہیں کہ باطن اصطلاح میں اس اسم الہی کو کہتے ہیں جس کا کسی مخلوق میں ظہور ہو، پس شیخ کامل میں اسم ہادی کا فیض ظاہر ہے، سو باطن شیخ سے مراد اسم ہادی ہوا، چونکہ وہ حق تعالی کی صفت معرفت ہے، مکان و زمان سے منزہ ہے اور اس کا نور اور فیض عام اور محیط ہے۔ اس اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ باطن شیخ ہر جگہ موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ صفت ہادی کا فیض کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں، اور چونکہ قابلیت اس فیض حاصل کرنے کی شیخ کی صحبت و تعلیم سے نصیب ہوتی ہے، اس لیے باطن کو شیخ کی طرف بادنی ملابست مضاف کر دیتے ہیں۔ دوسری فصل، تجلی حق در خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی ربی فی احسن سورہ، الحدید اخرج الترمذی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ترجمہ، میرا رب میرے پاس ایک اچھی صورت میں آیا۔ صوفیہ کے کلام میں ان دو مسئلوں کے عنوان تعبیری میں یہ دو اصطلاحیں پائی جاتی ہیں۔ حقیقت اول کی یہ ہے کہ حق تعالی بلا حلول اپنی ذات و صفات کا خلق میں ظہور فرماتے ہیں، جس طرح کاتب کا ظہور مکتوب میں اور متکلم کا ظہور کلام میں ہوتا ہے۔ پس خلق مظہر اور حق ظاہر ہے، اور ثانی کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہر و مظہر میں ایسا شدید تعلق ہے کہ مظہر سے انفکاف ظاہر کا محال ہے۔ سو مسئلے دونوں عقلی ہیں، مگر عنوان تعبیری کسی قدر موحش ہو جاتا ہے، لیکن بعض وضوح مراد کے ایسی اصطلاحات کی گنجائش خود حدیث میں تعامل کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ فی احسنی سورہ اصطلاح اول کی نظیر ہے، اور آتی من ربی کو ربی کہہ دینا اصطلاح ثانی کی نظیر ہے، اور اگر من تجرید یہ ہو تو خود فی احسن سورہ اس ثانی کا بھی ماخذ ہو سکتا ہے، کیونکہ صورت مبائنہ کے تلبس سے غیر زی صورت کو زی صورت کہنا لازم آیا۔ پس زی صورت اور غیر زی صورت میں اس طرح استدلال ہو سکتا ہے۔ البتہ تجلی و اتحاد کو معانی عرفی و لغوی پر محمول کرنا جائز نہیں، جیسے عوام جہلا اس سے اپنے عقائد خراب کر لیتے ہیں۔ تیسری فصل، تشبیہ نفس با فرعون۔ بزرگوں کو ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے اور وہ اس دھن میں رہتے ہیں، اس لیے اس طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ مثلا انہوں نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا، اذهب الى فرعون انه طغى، بس فوراً ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ یا ایها الروح اذهب الى النفس انه طغى۔ ترجمہ، اے روح نفس کی طرف چل کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور وہ اس کی تفسیر نہیں کہتے، بلکہ یہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ یعنی روح، اور ایک فرعون کے مشابہ یعنی نفس۔ مگر کوئی اس کو قیاس نہ سمجھے، صرف صورت قیاس ہے۔ بعض ظاہر بینوں نے اس کو قیاس میں داخل کیا ہے اور معنی اعتبار کو نفس کا مدلول کہا ہے، مگر یہ قیاس نہیں، فقط تذکر اور انتقال ذہنی ہے کہ ایک کو دیکھ کر دوسرا یاد آ جائے، اس لیے اس کو نفس کا مدلول نہ کہیں گے۔ چوتھی فصل، الصوفی لا مذہب لہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صوفی لا مذہب ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ محتاط ہوتا ہے اور ہر مسئلے میں احتیاط کی جانب کو اختیار کرتا ہے۔ ورع و تقوی اسی کا نام ہے۔ ہمارے فقہا نے بھی اس کی تصریح کی ہے، ریایت الخلاف والخروج من ارلی اولا ما لم يرتكب مكروه مذهبا۔ ترجمہ، اختلاف سے نکلنا مستحب ہے جب تک اپنے مذہب کے کسی مکروہ کا ارتکاب نہ ہو۔ پانچویں فصل، حما اوست۔ توجیہ کے لیے فصل وحدت الوجود ملاحظہ ہو۔ چھٹی فصل، دریا و آفتاب وغیرہ گفتن ذات و صفات حق را۔ توجیہ کے لیے شروع باب توجیہات صفحہ 415 ملاحظہ ہو۔ ساتویں فصل، خود را بد دین گفتن۔ بخاری شریف میں ابو ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے 30 صحابیوں کو دیکھا جو بدر میں شریک ہوئے تھے، جن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سب کے سب اپنے متعلق منافق ہونے کا اندیشہ رکھتے تھے اور اپنے دین کے متغیر ہونے سے بے اندیشہ نہ تھے۔ بزرگوں کے کلام میں کثرت سے اس قسم کے کلمات پائے جاتے ہیں، سبب اس کا غلبہ خوف ہے۔ حدیث سے صحابہ کا بھی یہی مذاق ثابت ہوتا ہے، اور اگر یخافو خوف رکھنا با اعتبار معالی کے ہے، تب تو نفاق اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اور اگر با اعتبار حال کے ہے تو نفاق سے مراد بعض آثار نفاق ہیں، جو من وجہ نفاق کا ایک درجہ ہے۔